والاحتجاج باستصحاب الحال عطف على التعليل بالنفي اي مثل الاضطراد الاحتجاج باستصحاب الحال في عدم صلاحيته للدليل ومعناه طلب صحبة الحال للماضي بأن يحكم على الحال بمثل ما حكم في الماضي وحاصله إبقاء ما كان على ما كان بمجرد أنه لم يوجد له دليل مزيل. آج بھائی استصحاب حال کے بارے میں بتلا رہے ہیں بھائی استصحاب حال کہ استصحاب حال سے دلیل پکڑنا یہ ہمارے نزدیک درست نہیں بھائی. بھائی ان چیزوں کی بحث چل رہی ہے جو بعض اور فقہا کے نزدیک تو دلیل ہیں لیکن ہمارے نزدیک دلیل نہیں. جیسے کہ اضطراد تھا بھائی اضطراد بعض کے نزدیک دلیل ہے لیکن ہمارے نزدیک دلیل نہیں. اسی طرح تعلیل بن نفی جو ہے یہ بھی بعض کے نزدیک دلیل ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ دلیل نہیں. اسی طرح استصحاب حال سے استدلال کرنا بعض کے نزدیک یہ دلیل ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ دلیل نہیں ہے بھائی. استصحاب حال بھائی استصحاب حال دیکھیے استصحاب سین طلب کے لیے ہے. استصحاب صحبت کو طلب کرنا. استصحاب کا کیا معنی؟ صحبت کو طلب کرنا مصاحبت کو طلب کرنا. کس کے لیے؟ ماضی کے لیے حال کی. ماضی کے لیے حال کی صحبت طلب کرنا. ماضی کے لیے حال کی صحبت طلب کرنا یعنی آسان لفظوں میں یوں کہیے ابقاء ما کان علی ما کان. استصحاب حال میں پہلے بھی ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں ابقاء ما کان علی ما کان. ابقاء ما کان باقی رکھنا کسی چیز کو ابقاء ما کان باقی رکھنا ما کان وہ جو تھا وہ جو تھا اس کو باقی رکھنا علی ما کان اسی وصف پر جس پر وہ پہلے تھا. بھائی بھائی زمانہ ماضی میں ایک چیز کے لیے ایک وصف ثابت تھا حال کے اندر بھی اس کے اسی وصف کو ثابت کرنا اسی ماضی کی وجہ سے حال میں بھی اس کے لیے وہی وصف ثابت کرنا یہ کیا ہے ابقاء ما کان علی ما کان. مثلا دیکھیے بھائی آپ جنگل میں جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو پانی کچھ نظر آیا بھائی اب پانی معلوم نہیں یہ پاک ہے یا نجس ہے آپ استصحاب حال کو دلیل بناتے ہیں استصحاب حال کہ ماضی میں جو وصف ثابت تھا اس کو حال میں بھی ثابت کرنا اور ماضی میں پانی کے لیے کیا وصف تھا پانی یہ تو بارش کا پانی آسمان سے نازل ہوا اور بارش کا پانی تو پاک ہوتا ہے تو ماضی میں یہ پاک تھا اب بھی کیا ہوگا پاک ہوگا یہ ہے استصحاب حال بھائی. وہی وصف جو ماضی میں تھا اس کو کس میں ثابت کرنا حال میں بھی ثابت کرنا اس کو مان لینا یہ ہے استصحاب حال بھائی استصحاب حال. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو استصحاب حال جو ہے اس سے اس کو دلیل بناتے ہیں بعض فقہا ہمارے نزدیک استصحاب حال سے دلیل پکڑنا صحیح نہیں بھائی. دیکھیے کتاب پر والاحتجاج بالاستصحاب الحال اور استدل احتجاج کا معنی حجت پکڑنا دلیل پکڑنا والاحتجاج بالاستصحاب الحال اور استدلال کرنا استصحاب حال سے عطف علی التعلیل بالنفی یہ عطف ہے مصنف کے جو قول تعلیل بالنفی گزرا تھا پیچھے بھائی کس طرح تھا تعلیل بالنفی بھائی ومثلہ التعلیل بالنفی اور اضطراد ہی کے مثل ہے تعلیل بالنفی اضطراد ہی کے مثل ہے کیا معنی جیسے استراد دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اسی طرح دلیل بھی نفی بھی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اسی طرح احتجاج بھی استصحاب الحال، استصحاب حال سے استدلال کرنا یہ بھی استراد کی طرح ہے، یعنی یہ بھی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. دیکھیے تو پیچھے عبارت کیا تھی، مثلہ التعلیل بالنفی، التعلیل بالنفی یہ خبر تھی نا مثلہ کے لیے، اور تو یہاں الاحتجاج باستصحاب الحال کا عطف بھی تعلیل بالنفی پر ہے، تو یہ بھی خبر ہوئی کس کے لیے، مثلہ کے لیے. تو عبارت کیا ہو گئی، گویا مثلہ الاحتجاج باستصحاب الحال، اعتراض ہی کے مثل ہے کیا چیز، استصحاب الحال سے استدلال کرنا، وہی بیان کر رہے ہیں. اے مثل الاعتراض الاحتجاج باستصحاب الحال، اور اعتراض یعنی کہ اعتراض ہی کے مثل ہے استصحاب الحال سے استدلال کرنا. تو دیکھیے انہوں نے کہا اعتراض کے مثل ہے کون، استصحاب حال سے دلیل پکڑنا، تو اس کو اس کے مشابہ قرار دیا. تو وجہ تشبیہ چاہیے بھائی، میں کہتا ہوں زید شیر کی طرح ہے تو وجہ تشبیہ چاہیے، کس چیز میں، بہادری میں. تو وہی وجہ تشبیہ آگے ذکر کر رہے ہیں، فی عدم صلاحیتہ للدلیل، دلیل بننے کی صلاحیت نہ رکھنے کے اندر، جس طرح استعراض میں دلیل بننے کی صلاحیت نہیں، اسی طرح استصحاب حال میں بھی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں، یہ دلیل نہیں بن سکتا. وہ معنی ہو، اور معنی جو ہے استصحاب حال کا، طلب صحبت الحال للماضی، حال کی صحبت کو طلب کرنا، للماضی کس کے لیے، ماضی کے لیے، بِأَن يُحْكَمَ عَلَى الْحَالِ بِمِثْلِ مَا حُكِمَ فِي الْمَاضِي، بائی طور کے حکم لگایا جائے حال پر اسی جیسا جیسے کہ حکم لگایا گیا تھا ماضی میں. وَحَاسِلُهُ، اور حاصل یہ کہ اِبْقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ، باقی رکھنا وہ چیز جو کہ تھی، عَلَى مَا كَانَ اسی وصف پر جس پر وہ پہلے تھی، بمجرد انہ لم یوجد لہ دلیل مزیل، محض اس وجہ سے کہ کوئی ایسی دلیل نہیں پائی گئی جو اس کو زائل کر دے، ختم کر دے، کوئی ایسی دلیل. بھائی دیکھیے آپ نے کو پانی ملا جنگل میں، آپ نے کیا کیا، استصحاب حال کے ذریعے کہا کہ ماضی میں، آپ نے کہا ماضی میں اس کے لیے پاکی ثابت تھی، پاکی کا وصف تھا، تو اس وقت بھی کیا ہوگا جب مجھے ملا ہے یہ پانی کیا ہوگا، پاک ہوگا. تو آپ نے وہی ماضی والے وصف کو حال میں ثابت کر دیا، کیا کیا، کیوں ثابت کیا، کیونکہ کوئی ایسی دلیل آپ کو نہیں ملی جو اس وصف کو ختم کر دے، آپ کو وہاں کوئی نجاست وغیرہ نہیں ملی، اگر وہاں کوئی نجاست دکھائی دیتی وہ تو پھر پاکی کو کیا کر دیتی، زائل کر دیتی، تو وہ دلیل مزیل بن جاتی، لیکن آپ کو کوئی دلیل مزیل ملی نہیں، اس لیے آپ نے ماضی کے وصف کو حال میں بھی ثابت کر دیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، اگر دلیل مزیل بن جائے پھر تو استصحاب حال نہیں ہو سکتا، پھر تو دلیل مل گئی کہ ماضی والا وصف اس وقت ثابت نہیں ہے. تو کہتے ہیں بمجرد انہ لم یوجد لہ دلیل مزیل، کہتے ہیں باقی رکھنا کسی چیز کو اسی وصف پر جس وصف پر وہ پہلے تھی، محض اس وجہ سے کہ نہیں پائی گئی اس کے لیے کوئی ایسی دلیل جو اس کو زائل کر دے، جو اس کو دور کر دے، ختم کر دے. وَهُوَ حُجَّتٌ عِنْدَ شَافِعِ رَحْمَ اللَّهِ، اور یہ حجت ہے، دلیل ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک، وہ استصحاب حال کو دلیل بناتے ہیں. استدلالاً ببقائع الشرائع بعد وفاته علیہ الصلاۃ والسلام، استدلال کرتے ہوئے شرعی احکام کے باقی رہنے سے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں استصحاب حال دلیل ہے، ماضی میں جو ایک وصف ثابت ہو وہ حال میں بھی ثابت ہوگا جب تک کوئی دلیل مزیل نہ پائی جائے. اور دلیل کو کیا دلیل ہے، استصحاب حال دلیل بنے گی، اس کے لیے استصحاب حال کو دلیل بنا رہے نا، تو پہلے استصحاب حال دلیل بنتی ہے یا نہیں یہ تو ثابت کریں. کہتے ہیں بھائی استصحاب حال دلیل بنتی ہے، اور دلیل کیا اس کی، کہتے ہیں حضور علیہ السلام جو شرعی احکام لے کر آئے تھے وہ آج بھی ہمارے زمانے میں باقی ہیں، اور یہ استصحاب حال کی وجہ سے. کس کی وجہ سے، حضور علیہ السلام احکام لائے تھے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے وغیرہ، جو جو احکامات جتنے شرعی احکام لے کر آئے وہ آج بھی باقی ہیں، کس وجہ سے، استصحاب حال کی وجہ سے ہی تو یہ ہماری شریعت باقی ہے آج تک بھائی. تو ان کی دلیل کیا ہے؟ استصحاب حال کی دلیل بننے کے لیے وہ کس چیز سے استدلال کرتے ہیں؟ وہ احکام شرعیہ کے آج بھی باقی رہنا یہ استصحاب حال سے ہی ہے وہ فرماتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ حجت عند شافعی رحمہ اللہ, اور وہ یہ استصحاب حال حجت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک استدلالا ببقاء شرائع بعد وفاته علیہ الصلاۃ والسلام, استدلال کرتے ہوئے دلیل پکڑتے ہوئے شرائع کے بقا سے, شرائع کی شرائع سے کیا مراد ہیں؟ احکام شرعیہ کی بقا سے بعد وفاتی, حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد, حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد شرعی احکام کی بقا سے وہ دلیل پکڑتے ہیں, دلیل بناتے ہیں. وعندنا هو ليس بحجت, ہمارے نزدیک استصحاب حال حجت نہیں ہے. لأن المثبت ليس بمبقين, اس لیے کیونکہ مثبت وہ مبقی نہیں ہو سکتا. بھائی دیکھیے, ایک ہے وجود شے, ایک ہے بقائے شے. وجود شے اور ہے, بقائے شے اور ہے. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ ایک کیا ہے؟ وجود شے, ایک ہے بقائے شے. وجود شے کے لیے الگ دلیل چاہیے, بقائے شے الگ چیز ہے, اس کے لیے الگ دلیل چاہیے. وہی دلیل جس سے وجود ثابت ہوا تھا اسی سے بقا کو نہیں ثابت کر سکتے, کیونکہ چیزوں کا وجود تو آ جاتا ہے دلیل سے ثابت ہو جائے گا, لیکن ضروری تو نہیں اس میں بقا, کبھی ہوگی کبھی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو لہذا بقا تو ہر چیز کے ساتھ نہیں ہے, کبھی بقا ہوتی ہے کبھی بقا نہیں. تو بقا ایک الگ چیز ہے, الگ وصف ہے, اس کے لیے باقاعدہ الگ دلیل چاہیے. تو وہ دلیل جس سے وجود ثابت تھا وہ بقا کے لیے آپ دلیل نہیں بنا سکتے. وہ دلیل جس کے لیے وجود ثابت تھا وہ ہوئی مثبت, وہ دلیل مثبت, اور جس کے لیے بقا ثابت ہوگی وہ ہے دلیل مبقی, باقی رکھنے والی دلیل. تو دلیل مثبت کے ہونے سے دلیل مبقی کا ہونا ضروری اس کے لیے دلیل مثبت جو ہے وہ دلیل مبقی نہیں ہو سکتی. بھائی وہ بقا الگ وصف ہے تو اس کے لیے الگ کیا چاہیے؟ دلیل مبقی چاہیے. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ وجود اور بقا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, دونوں کے لیے الگ دلیل چاہیے. لِأَنَّ الْمُثْبِتَ لَيْسَ بِمُبْقِنْ, اس لیے کیونکہ ثابت کرنے والا وہ باقی رکھنے والا نہیں ہے, یعنی جو دلیل مثبت ہے وہ دلیل مبقی نہیں. فَلَا يَلْزَمُ أَن يَكُونَ الدَّلِيلُ الَّذِي أَوْجَبَهُ ابْتِدَاءً فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي مُبْقِيًا لَهُ فِي الزَّمَانِ الْحَالِ, بس یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دلیل جس نے اوجبہ, اوجبہ بھائی کس معنی میں ہوگا؟ اثبتا, میں نے بتایا تھا وجبہ بمانے ثبتا کے, اوجبہ بمانے اثبتا کے, موجب بمانے مثبت کے, یہ عام کلام میں استعمال ہوتا ہے بھائی جگہ جگہ کتابوں میں. بس یہ لازم نہیں آتا ان یکون الدلیل الذی اوجبہ ابتداء فی زمان الماضی, کہ وہ دلیل جس نے ثابت کیا تھا اس چیز کو ابتداء میں زمانہ ماضی کے اندر, مبقیاً لہو فی زمان الحالی, وہی دلیل اس کو باقی بھی رکھنے والی ہو زمانہ حال میں, یہ ضروری نہیں. ماضی میں ایک دلیل تھی اس سے وجود تو ثابت ہو گیا تھا, لیکن اب حال میں بھی اسی کو آپ دلیل بنائیں؟ بھائی وہ تو دلیل مثبت تھی, اس سے وجود تو ثابت ہو گیا ہمیں انکار نہیں, لیکن بقا اسی سے آپ ثابت کریں یہ تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ الگ دلیل ہمیں چاہیے. بھائی لأن البقاء عرض حادث غیر الوجود, اس لیے کیونکہ بقا ایسا وصف ہے جو حادث ہے, نیا آیا ہے, غیر الوجود اور وجود کے علاوہ, ایک ہے وجود ایک ہے بقا, دونوں الگ الگ ہیں. تو بقا ایسا وصف ہے جو حادث ہے, نیا وصف پیدا ہوا ہے, اور غیر الوجود یہ وجود کے علاوہ ہے, وجود تو الگ ہے بقا الگ ہے. لأن البقاء عرض حادث غیر الوجود, اس لیے کیونکہ بقا ایسا وصف ہے جو حادث ہے اور وجود کے علاوہ ہے. ولا بد له من سبب على حدۃ, اور ضروری ہے اس بقا کے لیے علیحدہ سبب کا ہونا. واما بقاء شرائع, اچھا بھائی امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل ذکر کی تھی استصحاب حال ان کے نزدیک دلیل ہے, کس وجہ سے؟ بقاء الشرائع، شرعی احکام کا باقی رہنا حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد، وہ کہتے ہیں یہ استصحاب حال کے ذریعے ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، جواب دیتے ہیں ہم انہیں کہ یہ استصحاب حال کی وجہ سے شرعی احکام باقی نہیں ہیں، بلکہ قطعی ادلہ اس بات پر قائم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ تا قیامت رہے گی. آپ کے بعد کوئی ایسا پیغمبر نہیں آئے گا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کر دے. اس پر قطعی ادلہ موجود ہیں قرآن و حدیث وغیرہ میں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ استصحاب حال کے ذریعے نہیں ہماری شریعت باقی، بلکہ قطعی ادلہ کے ذریعے ثابت ہے. بھائی تو کہتے ہیں وَأَمَّا بَقَاءُ الشَّرَائِعِ، اور باقی شرعی احکام کا باقی رہنا، فَلِقِيَامِ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ كَوْنِهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، بوجہ دلیلوں کے قائم ہونے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. وَلَا يُبْعَثُ بَعْدَهُ أَحَدٌ يَنْسَخُهَا، اور یہ کہ نہیں بھیجا جائے گا حضور علیہ السلام کے بعد کسی ایک کو بھی، ينسخها، جو ان شرعی احکام کو منسوخ کر دے. تو ان کی وجہ سے بقائے شریعت ہے، لا بمجرد استصحاب الحال، نہ کہ محض استصحاب حال سے. وذالک الاستصحاب بالحال یتحقق. بھائی دیکھیے، وذالک یتحقق، یہ تو ہے متن، درمیان میں الاستصحاب بالحال نکال کر ذالک کا مشار الیہ بتلا دیا شارح نے کہ ذالک کے لیے کس کی طرف اشارہ ہے؟ استصحاب. اور یہ جو استصحاب حال ہے، یتحقق فی کل حکم، یہ ثابت ہوگا ہر ایسے حکم میں، عرف وجوبہ بدلیلہ، عرف وجوبہ ای ثبوتہ، جس کے ثبوت کو جانا گیا ہے بدلیلہ، اس کی دلیل کے ساتھ. ثم وقع الشک فی زوالہ، پھر شک واقع ہوا اس کے زائل ہونے کے اندر، اس کے ختم ہونے کے اندر. بھائی کہتے ہیں بھائی یہ جو استصحاب حال ہے، یہ ثابت ہوگا ہر ایسے حکم میں جس کا ثبوت تو دلیل سے ہے. حکم کے ثبوت پر تو دلیل موجود ہے، لیکن اس کے بعد یہ حکم ختم ہوا یا ختم نہیں ہوا، اس میں شک ہے. اس میں شک ہے بھائی، اس لیے کیونکہ آگے بقا پر کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی اور زوال پر بھی کوئی دلیل نہیں ملتی. ثبوت پہ تو دلیل تھی کہ یہ حکم ثابت ہو گیا، یہ حکم کیا ہوا، بعد میں باقی رہا یا ختم ہو گیا، کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس، نہ باقی رہنے پہ کوئی دلیل ہے اور نہ ختم ہونے پر اس کے کوئی دلیل ہے. بھائی اگرچہ ہم نے غور و فکر بھی کیا، اجتہاد کیا، لیکن ہمیں نہ تو کوئی دلیل مبقی ملی نہ دلیل مزیل ملی. بھائی تو یہاں پر کیا ہوگا، استصحاب حال ثابت ہوگا. کس کے نزدیک؟ امام شافعی رحمۃ اللہ اس کو دلیل بناتے ہیں. بھائی تو کہتے ہیں یہ استصحاب حال ثابت ہوگا ہر ایسے حکم میں جس کو، جس کے جانا گیا ہے اس حکم کے وجوب کو اس کی دلیل کے ذریعے، اس کے وجوب کو یعنی اس کے ثبوت کو جانا گیا ہے، اس حکم کے ثبوت کو اس کی دلیل کے ذریعے. ثم وقع الشک فی زوالہ، پھر شک واقع ہوا اس حکم کے زائل ہونے میں، من غیر ان یقوم دلیل بقائہ او عدمہ، بغیر اس کے کہ اس کی بقا یا اس کے عدم پر کوئی دلیل قائم ہو، نہ بقا پر کوئی دلیل ہے اور نہ عدم پر کوئی دلیل ہے. مع التامل والاجتہاد فیہ، باوجود اس میں تامل اور اجتہاد کے کوئی دلیل نہیں ہے. فکان استصحاب الحال البقاء علی ذلک الوجود موجبا عند شافعی رحمۃ اللہ. تو استصحاب حال کس کا؟ استصحاب حال بقا کا. اب وصف کون سا ہے؟ بقا کا ہے نا. تو بقا کا استصحاب حال علی ذلک الوجود کس پر؟ اس وجود پر. بھائی جس کا ثبوت کس سے ہوا تھا؟ دلیل. وجود کا ثبوت تو دلیل سے ہوا تھا. تو یہ جو بقا کا استصحاب حال ہے، اس کا یہ جو بقا ہے اس کا استصحاب حال کرنا کس پر؟ اس وجود پر. یہ موجبن عند شافعی رحمۃ اللہ، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مثبت ہے. کیا ہے؟ موجب بمانے مثبت. تو کہتے ہیں فکانت اصحاب حال البقاء علی ذلک الوجود موجبا عند شافعی رحمہ اللہ. تو استصحاب حال بقاء کا استصحاب فکانت اصحاب حال البقاء علی ذلک الوجود, تو اس بقا کے حال کا استصحاب کرنا علی ذلک الوجود اس وجود پر موجبا عند شافعی رحمہ اللہ یہ مثبت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. اے حجت ملزمۃ موجبا اے حجت ملزمۃ علی الخصم, یہ حجت یہ تفسیر کس کی کر رہے ہیں؟ موجبا کی تفسیر کر رہے ہیں. موجب مثبت ہے, کیا معنی؟ اے حجت ملزمۃ علی الخصم ایسی دلیل ہے جو لازم کرنے والی ہے علی الخصم کس پر؟ فریق مخالف پر یعنی مقابل پر. بھئی دیکھیے خلاصہ بحث یاد رکھیے گا, استصحاب حال امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ دلیل مثبت بھی بنے گی اور دلیل دفع بھی بنے گی. دلیل مثبت بھی, یوں کہو یہ حجت مثبتہ بھی بنے گی اور حجت دافعہ بھی بنے گی. امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب کیا ہے بھائی؟ استصحاب حال یہ حجت مثبتہ بھی بنے گی, اس کے ذریعے کسی چیز کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے, اور یہ حجت دافعہ بھی بنے گی, اس کے ذریعے فریق مخالف کے الزام کو دفع بھی کیا جا سکتا ہے, اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے. ایک ہے حجت مثبتہ, ایک ہے حجت دافعہ. حجت مثبتہ وہ دلیل جو کسی چیز کو ثابت کرے, وہ دلیل جو کسی چیز کو ثابت کرے. دیکھیے ایک آدمی آپ پر دعویٰ کر دیتا ہے کہ آپ نے میرے 50,000 دینے ہیں, اور عدالت میں باقاعدہ گواہ پیش کر دیتا ہے. یہ گواہوں کا پیش کرنا حجت مثبتہ ہے, اس کی وجہ سے آپ پر وہ 50,000 لازم ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ دیکھو فریق مخالف پر ایک چیز کو ثابت کرنا, اس پر اس کو لازم کرنا, اس کو کہتے ہیں حجت مثبتہ اور حجت ملزمہ, لازم کرنے والی حجت. بھائی جس پر کیا ہوتا ہے کوئی دعویٰ کیا جائے تو فریق مخالف پر اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے وہ گواہوں کی گواہی وہ حجت ملزمہ ہے, فریق مخالف پر آپ کا دعویٰ لازم ہو جائے گا, ثابت ہو جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح استصحاب حال بھی حجت مثبتہ ہے, یعنی حجت ملزمہ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جبکہ اور ایک ہے حجت دافعہ. حجت دافعہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے پر دعویٰ کرے اور دوسرا ایسی دلیل پیش کر دے جس سے اس کا دعویٰ دفع ہو جائے, یہ کیا ہوئی؟ حجت دافعہ. تو ان کے نزدیک استصحاب حال حجت ملزمہ یا یوں کہ حجت مثبتہ بھی بن سکتی ہے اور حجت دافعہ بھی. ہمارا مذہب یاد رکھیے, ہمارے نزدیک استصحاب حال جو ہے وہ حجت دافعہ تو بن سکتا ہے, حجت مثبتہ نہیں. ہمارا کیا مذہب؟ حجت دافعہ تو بن سکتا ہے, اس کے لیے فریق مخالف کی بات ثابت نہیں ہوگی, اس کو رد کیا جا سکتا ہے, اس کو جواب دیا جا سکتا ہے, لیکن حجت مثبتہ نہیں بن سکتا, اس کے لیے فریق مخالف پر کسی بات کو ثابت اور لازم نہیں کیا جا سکتا. بھائی یہ معنی ہے اے حجت ملزمت علی القسم, یعنی یہ استصحاب حال جو ہے ایسی حجت ہے جو لازم کرنے والی ہے فریق مخالف پر امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. وعندنا لا یکون حجت موجبت ولکنها حجت دافعت, اور ہمارے نزدیک استصحاب حال وہ حجت موجبہ یعنی حجت مثبتہ تو نہیں ہے, ولکنها حجت دافعت لیکن وہ حجت دافعہ ہے. لالزام الخصم علیہ, کس کے لیے حجت دافعہ ہے؟ فریق مخالف نے اس پر جو الزام کیا ہے, جو چیز ثابت کرنا چاہتا ہے, جو الزام لگایا ہے, اس کے لیے یہ کیا ہے؟ حجت دافعہ ہے. بھائی وفائدت الخلاف تظہر فیما ذکرہ بقولہ، اور یہ اختلاف کا فائدہ ظاہر ہوگا اس صورت میں جس کو ذکر کیا ہے مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ، حتی قلنا فی الشخص. اچھا بھائی یاد رکھیے بھائی، یہ مثال ذکر کر رہے ہیں جس میں ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا اختلاف واضح ہوگا، ہمارا اختلاف ظاہر ہوگا، ان کے نزدیک مسئلہ اور طرح ہوگا، ہمارے نزدیک مسئلہ اور طرح. پہلے شفا سمجھ لیں، شفا جانتے ہیں یا نہیں بھائی؟ شفا اس کو کہتے ہیں شریعت نے بھائی، اے آپ نے مثلاً آپ کی ایک جگہ پر زمین ہے، آپ کے ساتھ والی زمین کسی اور کی ہے، اس نے وہ زمین کسی کو بیچ دی، تو آپ کو شریعت نے حق دیا ہے کہ آپ جبرن مشتری سے وہ زمین لے سکتے ہیں وہی پیسے دے کر جو اس نے بائے کو ادا کیے تھے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جبرن وہ زمین لے سکتے ہیں مشتری سے وہی پیسے دے کر جو اس نے بائے کو ادا کیے تھے. اور اس کے لیے ضروری ہے بھائی حق شفا. یہ دیکھیے آپ کو شریعت نے پڑوس کی وجہ سے حق شفا دیا بھائی، حق شفا. اور یاد رکھیے یہ ضرر جوار کو دور کرنے کے لیے، ہمارے نزدیک حق شفا کی وجہ کیا ہے، کیوں شریعت نے حق شفا دیا؟ ضرر جوار کو، پڑوس کے ضرر کو دور کرنے کے لیے. بھائی دیکھیے ایک شخص اگر پڑوسی نیک ہے تو زندگی بڑی راحت والی ہوتی ہے، اور اگر پڑوسی تنگ کرنے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، تو زندگی عذاب بن جاتی ہے، کیونکہ وہ تو ساتھ رہتا ہے، دن رات سر پر سوار رہے گا بھائی، ہر وقت تکلیف دیتا رہے گا، ایک دو دن چار دن کی بات بھی نہیں ہے، ہمیشہ کی بات ہے بھائی. تو لہذا اب آپ کے پڑوسی نے زمین بیچی، مثلا زید تھا آپ کا پڑوسی، اس نے اپنی زمین بیچ دی، آپ زید کے پڑوس پر تو راضی تھے، زید تو نیک آدمی تھا بھائی، تبلیغی آدمی تھا بھائی، سمجھ میں آیا؟ لیکن اب پتہ نہیں جس نے خریدی ہے وہ کس قسم کا آدمی ہو، لہذا شریعت نے آپ کو حق دے دیا کہ نیا آدمی آنے کے بجائے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس زمین کو اسی قیمت میں لے سکتے ہیں زبردستی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے شفا بھائی، یہ کیا ہے؟ شفا. اور اس میں ضروری ہے آپ کو جس مجلس میں بیع کی خبر پہنچے، جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کو کس نے بتایا بھائی زید نے اپنی ساتھ والی زمین آپ کے جو ہے وہ اس نے بیچ دی ہے، آپ فوراً وہیں کہیں کہ میں شفا کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ شفا کرتا ہوں، اور گواہ بنا لیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور پھر اسی طرح تو یہ ضروری ہے اس کے اندر، اگر یہ نہ کیا آپ اس وقت خاموش رہے، اس کا مطلب ہے آپ بیچنے پر راضی ہیں، بس آپ کا حق شفا ختم ہو گیا. بعد میں آپ کر بھی لیں لیکن یاد رکھیے پھر آپ حرام کام کر رہے ہیں، آپ حق شفا ختم ہو چکا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ بعد میں کہیں میں نے تو اسی مجلس میں کیا تھا، لیکن وہ تو اللہ جانتے ہیں بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو حق شفا ایک تو یہ پڑوس کی وجہ سے ہوتا ہے ساتھ والی زمین، اسی طرح شریک میں کوئی آپ کا زمین کو بیچے تو اس میں بھی حق شفا آئے گا. مثلا بھائی آپ نے اور زید نے مل کر ایک پلاٹ خریدا بھائی، آدھے پیسے آپ کے ہیں آدھے زید ہیں، اب یہ جو پلاٹ خریدا آپ کا اور زید کا مشترک ہے، تقسیم نہیں کی، اگر تقسیم کر دیتے ہیں پلاٹ کی آدھا ایک طرف آپ کا آدھا دوسرے کا تو شرکت ختم، اب تو آپ پڑوسی بن گئے، زمینیں الگ الگ کر لیں. یہ وہ صورت بیان کر رہا ہوں جب تقسیم نہیں کی زمین کے ایک ایک انچ میں آپ کا بھی حصہ ہے تو زید کا بھی، جس انچ کو بھی پکڑ لیں اس میں آپ کا بھی حصہ اور زید. یہ ہے شرکت والی صورت. اس شرکت والی صورت میں زید اپنا حصہ کسی اور کو بیچ دیتا ہے، حصہ الگ نہیں کیا، زید کسی سے کہتا ہے بھائی اس زمین میں آدھا میرا حصہ ہے وہ میں تمہیں بیچتا ہوں، کسی اور کو بیچ دیتا ہے. تو یاد رکھیے اس صورت میں بھی شریعت نے دوسرے شریک کو شفے کا حق دیا ہے، دوسرے کو تو جیسے پڑوس کی صورت میں حق شفا آتا ہے، اسی طرح شرکت کی صورت میں بھی کیا آتا ہے، حق شفا آتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تھا شفا بھائی، شفا. اب آگے بتلائیں گے دو، یہ شرکت والی صورت بیان کریں گے، شرکت والی صورت. تو ہمارے نزدیک شفا جوار یعنی پڑوس کی وجہ سے بھی آتا ہے اور شرکت کی وجہ سے بھی آتا ہے. یہ صورت مسئلہ بنائیں گے شرکت والی صورت کو بھائی، شرکت والی صورت. کیوں؟ وجہ یہ کہ ہمارے نزدیک تو شفا شرکت کی صورت میں بھی آتا ہے اور پڑوس کی صورت میں بھی. امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک شفا صرف شرکت کی صورت میں تو آتا ہے، پڑوس کی صورت میں شفے کا حق نہیں ہے کسی کو. لہذا اور ہم نے تو ان کے ساتھ اپنے اختلاف کو ذکر کر رہے ہیں، لہذا کون سی صورت بنائیں گے؟ یہ شرکت والی. شرکت والی صورت یہ کہ مثلا زید نے اور میں نے مل کر ایک زمین خریدی، پھر زید نے اپنا حصہ کسی کو بیچ دیا. جب اپنا حصہ بیچ دیا تو میں نے کہا اس مشتری سے کہ بھائی مجھے خبر ملی ہے، میں حق شفا مجھے شریعت نے دیا ہے، جس مسجد میں مجھے پتا چلا تھا میں نے حق شفے کا دعویٰ کیا تھا وہیں پر بھائی، اور میں اب شفا کرتا ہوں، آپ یہ زمین میرے حوالے کر دیں، جس قیمت پر لی ہے اسی پر. اگر آپ نہیں دیتے تو پھر میں قاضی کے پاس جاؤں گا، میرا حق ہے. اس نے کہا کہ بھائی آپ کو تو حق شفا ہی نہیں ہے، بھائی کیوں نہیں مجھے حق شفا؟ کہتے ہیں اس، میں نے کہا بھائی میں اس زمین کے اندر رہتا، زمین پہ ہی رہتا ہوں، اسی پر میری رہائش ہے بھائی، تقسیم ہم نے ابھی نہیں کی، لیکن میں اسی پر رہتا یہیں پر ہوں. سمجھ میں آیا؟ مثلا کوئی گھر تھا بنا ہوا، ہم نے تقسیم نہیں کیا، بس ویسے رہ رہے ہیں ابھی بھائی، میں اسی میں رہتا ہوں. اس نے کہا آپ جو رہتے ہیں کرایہ پر رہتے ہیں بھائی، یا آپ کو زید نے عاریتن دیا ہوا تھا، کسی نے آپ کو یہ عاریتن حصہ دیا ہوا ہے، یہ آپ کا ہے ہی نہیں بھائی، آپ کا ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا نہیں نہیں، میں اس میں عاریتن نہیں رہتا، میں مالک ہوں، میں اس میں رہتا ہوں، اس زمین میں آدھا حصہ میرا ہے، ابھی تقسیم ہم نے نہیں کی لیکن آدھا میرا ہے. تو یاد رکھیے ہمارے نزدیک جو شفا کرنے والا ہے اس کے ذمے بینہ ضروری ہوگی، بینہ گواہ پیش کرنے پڑیں گے اس بات پر مجھے کہ اس آدھی زمین میں میری شرکت ہے، ویسے مجھے حق شفا نہیں ملے گا. کیوں؟ وجہ یہ کہ میں استصحاب حال کو دلیل بنا رہا تھا، اور استصحاب حال حجت دافعہ تو بن سکتی ہے، حجت مثبتہ نہیں بن سکتی. استصحاب حال کو کس طرح دلیل بنا رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی چونکہ میں اسی گھر میں رہتا ہوں تو معلوم ہوا یہ گھر میرا ہے بھائی، یہ گھر میرا ہے بھائی، تو میں استصحاب حال کو دلیل بنا رہا ہوں کہ میں اس گھر کا مالک ہوں، میں پہلے سے اس گھر میں رہ رہا ہوں، تو یہ مالک بھی اس کا میں ہی ہوں بھائی، لہذا مجھے حق شفا ہے. میں نے کیا کہا؟ استصحاب حال کو کس طرح دلیل بنایا؟ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں کیونکہ میں پہلے سے ہی اس میں رہتا ہوں، پہلے سے ہی اس میں رہتا ہوں. تو دیکھو میں استصحاب حال کو دلیل بنا رہا ہوں، اور اس کے لیے کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں؟ حق شفا کو. اور استصحاب حال حجت مثبتہ نہیں بن سکتا، حجت دافعہ تو بن سکتا ہے لیکن حجت مثبتہ نہیں، لہذا حق شفا کے لیے مجھے کیا ثابت کر کیا لانا پڑے گی؟ بینہ لانا پڑے گی، دو گواہ پیش کرنا پڑیں گے کہ اس زمین کا میں مالک ہوں، پھر مجھے حق شفا حاصل ہوگا، ورنہ حق شفا نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہم نے کس کو دلیل بنایا؟ استصحاب حال کو. کس چیز کے لیے؟ حق شفا کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس سے حق شفا ثابت نہیں. استصحاب حال حجت دافعہ تو بن سکتی ہے لیکن حجت مثبتہ. فریق مخالف نے کہا تھا آپ اس گھر میں کرایہ کے طور پر رہتے ہیں یا آپ کو اس نے ویسے عاریتن کسی نے دیا ہوا ہے، اس کا دعویٰ نہیں ثابت ہوگا. وہ میرے پہ ایک بات ثابت کرنا چاہ رہا ہے نا، مجھ پر ایک بات کو لازم کر رہا ہے. کیا لازم کر رہا ہے؟ آپ اس گھر میں عاریتن یا کرائے کے طور پر رہتے ہیں، اس کو وہ مجھ پہ لازم کرنا چاہتا ہے. تو استصحاب حال اس کے لیے دافع تو بن جائے گا، اس کی یہ بات تو ثابت نہیں ہوگی. میں جب پہلے سے رہتا ہوں یہ دلیل ہوگی کس چیز کی، میں اس کا مالک ہوں. صورت فرق سمجھ میں آ رہا ہے دونوں میں؟ حجت دافعہ بنا رہا ہوں میں، لیکن حجت مثبتہ نہیں بنا سکتا. حجت دافعہ کیسے؟ اس کے دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا، استصحاب حال اس کو رد کر دے گا بھائی. لیکن میرا دعویٰ اس کے لیے استصحاب حال وہ دلیل نہیں بنے گا، بلکہ اس کے لیے پھر باقاعدہ کیا چاہیے؟ بینہ چاہیے ہوگی بھائی. صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ جی. اب دیکھیے کہتے ہیں حتی قلنا فی شخصی، شخص کہتے ہیں حصے کو بھائی، حصہ. حتی قلنا فی شخصی، یہاں تک کہ ہم نے کہا حصے میں. اذا بیع من الدار، جب بیچا جائے، کس میں سے؟ گھر میں. جب گھر میں سے جو ایک حصہ جو بیچا گیا اس کے بارے میں. وطلب شریک شفعۃ، اور شریک آخر نے کیا طلب کیا؟ شفا طلب کیا. فانکر المشتری ملکت طالبی فیما فی یدہ، بس انکار کیا مشتری نے، کس چیز کا انکار کیا؟ ملکت طالبی، مطالبہ کرنے والے کی. اس نے مشتری نے کیا کہا تھا؟ آپ اس گھر کے مالک ہی نہیں ہیں، آپ اس میں عاریتن رہتے ہیں. تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں. تو انکار کر دیا مشتری نے مطالبہ کرنے والے کی ملکیت کا. فی ما فی یدہ، اس حصے کے اندر جو اس کے قبضے میں ہے. ایسی سہم الاخر الذی فی یدہ، یعنی اس دوسرے حصے کے اندر جو اس شریک کے قبضے میں ہے. ویقول، اور وہ مشتری یہ کہتا ہے، انہ بالاعارت عندک، کہ وہ حصہ تو تمہارے پاس عاریت کے طور پر ہے. تو کہتے ہیں ان القول قولہ، کہ قول جو ہے معتبر، قول جو ہے قولہ، ای قول المشتری، کس کا معتبر ہوگا؟ مشتری کا قول ہوگا. ولا تجب الشفعۃ الا ببینۃ، اور شفع ثابت نہیں ہوگا مگر کس کے ذریعے؟ بینہ کے ذریعے ہی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لأن الشفيع يتمسك بالأصل، اسے کیونکہ شفا کرنے والے نے استدلال کیا ہے اصل سے، یعنی استصحاب حال سے. وبأن اليد دليل الملك ظاهرا، اور اس بات سے استدلال کیا کہ قبضہ وہ دلیل ہے مالک ہونے کی ظاہری طور پر. والظاهر يصلح لدفع الغير لا لإلزام الشفعة على المشتري في الباقي، اور ظاہر یہ غیر کو دفع کرنے کی تو صلاحیت رکھتا ہے، لا لالزام شفعت علی المشتری، لیکن شفے کو مشتری پر لازم نہیں کر سکتا. فی الباقی، باقی کے حصے میں. وقال شافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تجب بغیر البینتی، کہ شفا ثابت ہو جائے گا بغیر بینہ کے. لأن الظاہر عندہ یصلح للدفع وللزام جميعا، اسے کیونکہ ظاہر ان کے نزدیک صلاحیت رکھتا ہے، یعنی استصحاب حال وہ ان کے نزدیک صلاحیت رکھتا ہے دفع کی بھی، والالزام جميعا، اور الزام کی بھی، دونوں کی بھائی. فَيَأْخُذُ الشُّفْعَةَ مِنَ الْمُشْتَرِي جَبْرًا، پس وہ شریک لے لے گا الشُّفْعَةَ، کیا چیز؟ شفا. مین المشتری، کس سے؟ مشتری سے. جبرن، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب بیان ہو رہا ہے. ہمارے نزدیک تو صرف یہ کہنے سے کہ میں اس گھر میں رہتا ہوں، میں مالک ہوں، لہذا مجھے شفے کا حق ہے، اس سے شفے کا حق ثابت نہیں ہوگا، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ بینہ پیش کرنا پڑے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی استصحاب حال حجت دافعہ بھی ہے اور حجت ملزمہ یا حجت مثبتہ بھی ہے، لہذا دعویٰ آپ کا ثابت ہو جائے گا، اور آپ جبرن کیا کر سکتے ہیں؟ شفا کر سکتے ہیں. تو دیکھیے یہ جو یہاں ہے نا، فَيَأْخُذُ الشُّفْعَةَ، یہ شفا بمانے مشفوع کے ہے بھائی. کس معنی میں ہے؟ وہ حصہ، وہ سہم مشفوع لے لے گا، وہ سہم مشفوع جس پر شفا کیا گیا اس کو یہ شریک لے لے گا امام شافعی رحمہ کے نزدیک. من المشتری, کس سے؟ مشتری سے, جبرن, جبرن لے لے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, وہ حصہ جبرن لے لے گا شفا کے ذریعے. سمجھ میں آیا؟ شفا نہیں لے گا جبرن, شفا تو ثابت ہوتا ہے, وہ لیا نہیں جاتا بھائی. وَإِنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الشِّقْصِ, اور ماتن نے مسئلہ کو وضع کیا حصے کے اندر. بھائی متن میں انہوں نے کون سی صورت بنائی؟ شرکت والی, شرکت والی, حصے میں مسئلہ بنایا. بھائی پڑوس میں کیوں نہیں مسئلہ بنایا؟ پڑوس جوار والی صورت کیوں نہیں ذکر کی ماتن نے؟ کیونکہ جوار میں شفا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں, تو وہاں تو اختلاف ہی نہیں, وہ تو مانتے ہی نہیں سرے سے. ہاں اس صورت میں اختلاف کی ظاہر ہونا تھا, اس لیے کیا بھائی. وَإِنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الشِّقْصِ, اور وضع کیا مصنف نے مسئلے کو شخص یعنی حصے کے اندر. لیتحقق فیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ, تاکہ ثابت ہو جائے اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف بھی. اس ولا یقول بالشفاۃ فی الجوار, اس لیے کیونکہ وہ قائل نہیں ہے شفا کے جوار میں. جوار جوار دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں بھائی. وعلی ھذا قلنا, اسی بنا پر ہم نے کہا فی المفقود انہ حی فی مال نفسہ. مفقود بھائی وہ شخص جس کا جو گم ہو گیا, پتہ ہی نہیں زندہ ہے مردہ ہے, زمین کھا گئی, آسمان کھا گیا, زمین نگل گئی, کچھ پتہ ہی نہیں, خبر ہی کوئی نہیں. یہ کیا ہے؟ مفقود الخبر, مفقود الخبر. یاد رکھیے مفقود الخبر جو ہوتا ہے اپنے مال کے حق میں زندہ شمار ہوتا ہے, غیروں کے مال میں مردہ شمار ہوتا ہے. اپنے مورثوں کے حق میں کیا شمار ہوتا ہے؟ مردہ. اپنے مال میں زندہ اور مورثوں کے مال میں مردہ. ایک ہے وارث, ایک مورث. وارث جس کو مال ملتا ہے, مورث وہ جس کا انتقال ہوا ہے, جس نے آگے وارث چھوڑے ہیں بھائی, وارث بنائے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بھائی وراثت کے مسئلے میں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب ایک آدمی کا انتقال ہو تو اس کے جو جو ورثہ اس وقت اس کے انتقال کے وقت زندہ تھے ان کو حصہ ملے گا. ایک آدمی کا انتقال ہوا, اس کے 6 بیٹے ہیں, اس کی موت کے وقت سارے زندہ ہیں تو ساروں کو حصہ ملے گا. اور اگر کسی بیٹے کا انتقال اس کی زندگی میں پہلے ہی ہو چکا تھا تو یاد رکھیے اس کا حصہ نہیں الگ کیا جائے گا. مثلا آگے اس کے بیٹے وغیرہ تو ہیں نا, یعنی مرنے والے کے پوتے وغیرہ, لیکن اب یہ نہیں کریں گے کہ وہ بیٹا مر چکا تھا اس کا حصہ لے کر اس کے بیٹوں کو یعنی پوتوں کو دے دیا جائے. نہیں, وارث صرف کون بنیں گے؟ وہ جو مرنے والے کی موت کے وقت زندہ ہوں وہ وارث بنا کرتے ہیں, جو پہلے مر گئے وہ وارث نہیں بنیں گے, ان کا حصہ نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ایک آدمی مفقود الخبر ہے, گم ہو گیا, اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کدھر گیا, کوئی خبر نہیں, سالوں سے گم ہے, تو کیا کریں؟ اس کو مردہ شمار کر لیں, اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیں, کوئی خبر ہی نہیں, کوئی عطا پتہ ہی نہیں. نہیں, کہتے ہیں نہیں, اس کو وہ اپنے مال کے حق میں زندہ شمار ہوگا. یوں سمجھا جائے گا وہ ابھی بھی زندہ ہے, ابھی بھی زندہ ہے. اور زندہ آدمی کا مال وارثوں کو دیا جاتا ہے؟ نہیں, زندہ نہیں, وہ تو موت کے بعد دیا جاتا ہے, لہذا اس کا مال اس کے وارثوں کو نہیں ملے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اپنے مال کے حق میں زندہ. اچھا, اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو کیا اب والد کا مال جو اس کے باقی بھائیوں میں تقسیم ہوگا, اس مفقود الخبر کا حصہ بھی نکال دیں گے, اس کو دے دیں گے؟ کہتے ہیں اپنے مورثوں کے حق میں یعنی غیر کے مال میں یہ کیا شمار ہوگا؟ مردہ شمار ہوگا, اس ان میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مفقود الخبر اپنے مال میں زندہ ہے اور غیروں کے مال میں مردہ ہے, یعنی اپنے مورثوں کے مال میں مردہ شمار ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ اس کی وجہ یہ استصحاب حال ہے. کیا ہے؟ استصحاب حال ہے. یہ استصحاب حال حجت دافعہ تو بنے گا, حجت مثبتہ توجہ ہے سبق کی طرف، یہ حجت دافعہ بنے گا. اس وقت جب یہ گم ہوا تھا کیا تھا؟ زندہ تھا. ابھی بھی کیا شمار کریں گے؟ زندہ شمار کریں گے. کس وجہ سے؟ یہ استصحاب حال ہے. یہ کیا ہے؟ اور استصحاب حال حجت دافعہ بنے گا، غیر کے دعویٰ کو دفع کرے گا، لہذا وارثوں کا حق اس کے مال میں نہیں ثابت ہو سکتا. یہ استصحاب حال کیا کر رہا ہے؟ یہ حجت دافعہ بن رہا ہے. ابھی بھی اس کو کیا شمار کیا جائے گا؟ زندہ شمار کیا جائے گا اس استصحاب حال کی وجہ سے، اور یہ غیر کے حق کو یعنی اس کے وارثوں کے حق کو اس کے مال میں ثابت نہیں ہونے دے گا، تو یہ حجت دافعہ بن رہا ہے. لیکن یہ استصحاب حال حجت مثبتہ نہیں بن سکتا. اگر اس کو اس وقت زندہ فرض کیا جائے تو اس کے والد کا انتقال ہوا ہے، اس کا بھی حصہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو آپ زندہ اس کو شمار کر رہے ہیں کس وجہ سے؟ استصحاب حال. اور استصحاب حال کے لیے آپ اس کا حصہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. استصحاب حال تو حجت مثبتہ بن ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کا حصہ بھی ثابت نہیں ہوگا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو استصحاب حال حجت دافعہ تو ہے لیکن حجت مثبتہ نہیں ہے. یہ معنی والا حاضر قلنا، اور اسی بنا پر ہم نے کہا فی المفقود، مفقود شخص کے اندر، وہ شخص جو گم ہو گیا ہو، کہ انہو حی فی مال نفسہ، کہ وہ زندہ ہے اپنے مال کے حق میں، فلا یقسم مالہ بین ورثتہ، پس تقسیم نہیں کیا جائے گا اس کے مال کو اس کے وارثوں کے درمیان، ومیت فی مال غیرہ، اور یہ مفقود جو ہے مردہ ہے غیر کے مال میں، فلا یرث من مال مورثہ، لہذا یہ اپنے مورث کے مال میں وارث نہیں ہوگا. لأن حیاتہ باستصحاب الحال، اس لیے کیونکہ اس کی زندگی کس کے لیے ثابت ہے؟ استصحاب حال کے لیے ہم نے اس کو اس وقت زندہ شمار کیا ہے. وہو یصلح دافعا لورثته، اور یہ استصحاب حال صلاحیت رکھتا ہے اس کے ورثہ کو ان کے لیے دافع بننے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، لا ملزما علی مورثه، لیکن اپنے مورث پر لازم کرنے والا نہیں بن سکتا. بھائی وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَسَائِلُ أُخَرُ كَثِيرَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْفِقْهِ، شارح فرماتے ہیں اور اسی جنس میں سے یعنی اسی قسم کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو مذکور ہیں فقہ کے اندر. وَالِحْتِجَاجُ بِتَعَارُضِ الْأَشْبَاهِ، اور استدلال کرنا تعارض اشباہ سے، تعارض اشباہ، اشبہ جمع ہے شبہن کی، شبہن کا معنی ہے مثلن. شبہن کا کیا معنی؟ یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا، ایک ہے شبہن ایک ہے شبہن. شبہن کا معنی ہے مثل، اور شبہن کا معنی ہے مشابہت، وہ مصدر ہے، مصدر بھائی. تو شبہن بھائی کی جمع ہے اشبہ. صورت یہ، ایک چیز ہے اس کی مشابہت دو چیزوں سے ہے، ایک چیز ہے اس کی مشابہت کتنی چیزوں سے ہے؟ دو چیزوں سے. اور تو ایک اعتبار مشابہت اس کی یہ پہلی چیز سے بھی ہے، اس کی مشابہت یہ دوسرے چیز سے بھی ہے، اور یہ جو دو چیزیں ہیں، یہ جو اشباہ ہیں اس چیز کے جو دو مشابہ ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں. یہ کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس کو کہتے ہیں تعارض الاشباہ. مشابہ چیزوں کا ایک دوسرے کے متعارض، ایک دوسرے کے مقابل ہونا، کس کیا ہونا؟ بھائی دیکھیے، ویسے مثال کے طور پر زید کی مشابہت بکر سے بھی ہے، زید کی مشابہت خالد سے بھی ہے، تو یہ دونوں زید کے، دونوں کے ساتھ مشابہت. اور یہ جو زید کے اشباہ ہیں، یہ دونوں کون کون؟ بکر اور خالد، وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. بھائی وہ کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو اب زید کو کس کا حکم دیں ہم؟ بکر کے بھی تو وہ مشابہ ہے، خالد کے بھی مشابہ، اور حکم دونوں کے ضد ہیں، تو اب اس کو بکر والا حکم دیں یا خالد والا حکم دیں؟ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اب تو یہ جس میں اختلاف ہے یہ ہوا متنازع فی، جس میں اختلاف ہے وہ کون ہے؟ مثلا زید، زید متنازع فی ہے، اس میں جھگڑا ہے، اس کو کس کا حکم دیا جائے؟ اس کو بکر کا حکم دیں یا اس کو خالد والا حکم دیں؟ بھائی تو کہتے ہیں والاحتجاج بتعارض الاشباہ، اور استدلال کرنا تعارض اشباہ سے، عطف علی ما قبلہ، اس کا عطف بھی ما قبل پر ہے، اسی طرح ہے عبارت بھائی، پہلے کیا آیا تھا؟ ومثل الاعتراض الاحتجاج باستصحاب الحال، جو تقریر وہاں ہوئی تھی بعینہ وہی تقریر یہاں پر، اس احتجاج بتعارض الاشباہ، اس کا عطف بھی احتجاج باستصحاب حال پر ہے، اور اس کے لیے مبتدا کیا تھا؟ مثلہ، تو اس کے لیے بھی مبتدا کیا ہوگا؟ مثلہ، اور اسی کے مثل ہے احتجاج بتعارض الاشباہ، کس کے مثل ہے؟ اعتراض کے مثل، تعارض اشباہ کس کے مثل؟ اعتراض کے مثل، کس چیز میں؟ دلیل بننے کی صلاحیت نہ رکھنے میں، یعنی جیسے اعتراض کا دلیل بننا باطل ہے، اسی طرح تعارض اشباہ کا دلیل بننا بھی باطل ہے بھائی. تو کہتے ہیں عطف علی ما قبلہ، عطف ہے ما قبل پر، ایوہ مثل الاعتراض الاحتجاج بتعارض الاشباہ، یعنی اعتراض کے مثل ہی ہے تعارض اشباہ سے استدلال کرنا بھی، کس چیز میں اس کے مثل ہے؟ اعتراض کے مثل احتجاج بتعارض الاشباہ بھائی. کہتے ہیں فی عدم صلاحیت ہی للدلیل، اس بات میں کہ یہ دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. وہو عبارت عن تنافی امرین کل واحد منہما مما یمکن ان یلحق به المتنازع فی. بھائی وہ تعارض اشباہ میں نے سمجھایا، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اب اسی کو عبارت میں ذکر کر رہے ہیں، توجہ سے سمجھ لیں. کہتے ہیں وہ عبارت، ان تعارض اشباہ وہ عبارت ہے، عن تنافی امرین، دو چیزوں کا ایک دوسرے کے منافی ہونا، دو چیزوں کا، دو امرین کا دو ایک دوسرے کے منافی ہونا. کل واحد منہما، ان دو چیزوں میں سے ہر ایک جو ہے، مما ان چیزوں میں سے ہے، یمکن ان یلحق به المتنازع فیہ، کہ ممکن ہے اس کے ساتھ متنازع فی کو ملانا. یہ دونوں کس قسم کے ہیں؟ بھائی دو چیزیں ہیں بھائی، کون تھے وہ مثل بھائی؟ زید کے بکر اور خالد، یہ دو، تو یہ دو امروں کا، دو چیزوں کا ایک دوسرے کے منافی ہونا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک اس قسم کا ہے کہ اس کے ساتھ زید کو، یعنی اس متنازع فی کو ملانا ممکن ہے، یعنی زید کو دیکھا جائے تو خالد کے ساتھ بھی ملایا جا سکتا ہے، زید کو دیکھا جائے تو بکر کے ساتھ بھی ملایا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کقول زفر رحمہ اللہ تعالی فی عدم وجوب غسل المرافق، جیسے کہ امام زفر رحمہ اللہ کا قول ہے کس بارے میں؟ فی عدم وجوب غسل المرافق، کوہنیوں کے دھونے کے واجب نہ ہونے میں، کہ کوہنیوں کا دھونا واجب نہیں، اس بارے میں امام زفر رحمہ اللہ کا قول ہے بھائی. کیا قول ہے؟ من الغایات، یہاں سے وہ قول شروع ہو رہا ہے، من الغایات سے کیا ہے امام زفر رحمۃ اللہ کا، اور یہ قول کس مسئلے سے متعلق ہے؟ وہ کیا فرماتے ہیں کہ کوہنیاں، بھائی ہمارے نزدیک تو کوہنیاں دھونا وضو میں فرض ہیں، کوہنیاں نہ دھوئیں تو وضو ہی نہ ہوا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ کوہنیاں دھونا فرض نہیں، وہ فرض سے خارج ہیں بھائی، ان کا دھونا فرض نہیں. تو اس بارے میں ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں من الغایات ما يدخل في المغیا. بھائی دیکھیے صورت یہ، امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کوہنیاں ہیں نا، کوہنیاں، آیت وضو کس طرح ہے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور دھو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک. تو مرافق یہ الی اس پر داخل ہو رہا ہے، اور الی جس پر داخل ہو اس کو کہتے ہیں غایہ، الی جس پر داخل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ غایہ. اب یہ الہ اس پر داخل ہوا، یہ غایا ہوا. اور غایا دو قسم پر ہیں، بعض غایا وہ ہوتے ہیں جو ماقبل میں داخل ہوتے ہیں ماقبل کے حکم میں، اور بعض غایات وہ ہیں جو ماقبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتے. مثلا میں کہتا ہوں قرأت الکتاب من اولہ الی آخرہ، میں نے کتاب کو پڑھا شروع سے لے کر آخر تک. غایا کیا ہے؟ غایا غایا الی آخرہ، یہ آخرہ کیا ہے؟ غایا. اور آپ بتائیے یہ بھی، اس کو بھی میں نے پڑھا یا نہیں آخر تک؟ سارا پڑھا بھائی، تو سارا داخل ہوا. تو دیکھو یہاں غایا ماقبل کے حکم میں داخل، ماقبل کا کیا حکم تھا؟ آخر سے ماقبل کتاب کا جو حصہ تھا اس پہ میں نے کیا حکم لگایا؟ کہ میں نے اس کو پڑھا ہے، تو وہی حکم کس کے لیے؟ غایا کے لیے بھی ہے. تو کہتے ہیں دیکھو بعض اوقات غایا مغیا کے حکم میں داخل ہوتا ہے، اور بعض اوقات غایا مغیا کے حکم میں داخل نہیں ہوتا. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل، یہ لیل کیا ہے؟ غایا، کیونکہ اس پر کیا داخل؟ الی. اور رات بھی روزے میں داخل ہے یا روزے میں نہیں داخل؟ رات تو روزے میں داخل نہیں، غروب آفتاب ہوتے ہی روزہ مکمل ہو جاتا ہے. تو دیکھو یہاں پر غایا مغیا کے حکم میں داخل نہیں. معلوم ہوا غایات دو قسم کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ماقبل کے حکم میں داخل ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ماقبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتے. تو یہاں پر جو ہے یہ جو الی المرافق آیا، یہ مرافق بھی غایا ہے، اور اس کو دیکھا جائے کس کا حکم دیا جائے، ماقبل میں اس کے حکم میں اس کو داخل کیا جائے یا داخل نہ کیا جائے. اگر داخل کرتے ہیں تو کوہنیوں کا دھونا بھی فرض، اور اگر داخل نہیں کرتے تو کوہنیوں کا دھونا فرض نہیں. تو اس کی مشابہت اس مرافق، یہ جو غایا ہے، اس کی مشابہت اس الی آخری ہی سے بھی ہے، اس کی مشابہت الی اللیل سے بھی ہے، کیونکہ دونوں غایا ہے نا، دونوں سے اس کی مشابہت ہے. اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، الی آخری ہی اور الی اللیل. الی آخری ہی اور الی اللیل کیسے ایک دوسرے کی ضد ہیں؟ الی آخری ہی وہ ماقبل کے حکم میں داخل، اور الی اللیل یہ ماقبل کے حکم میں داخل نہیں. تو دیکھا یہ الی المرافق اس کی مشابہت دونوں غایات سے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں بھائی. تو یہ کیا ہوا؟ تعارض الاشباہ، تعارض الاشباہ. تو امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بعض غایات وہ ہیں جو مغیا میں داخل ہوتے ہیں، بعض غایات وہ ہیں جو مغیا میں داخل نہیں. لہذا کوہنیہ بھی داخل ہیں یا داخل نہیں، شک آ گیا. کیا آ گیا؟ شک آ گیا کہ ان کا بھی دھونا فرض ہے یا نہیں، اور شک کی وجہ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی، لہذا کوہنیوں کا دھونا فرض ثابت نہیں، لہذا وہ فرض نہیں بھائی، ان کو نہیں دھویا جائے گا. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ دلیل کیا؟ کہ اس کے داخل ہونے یا نہ ہونے میں کیا آیا؟ شک. تو شک کی وجہ سے یہ داخل نہیں ہوں گی، لہذا ان کا دھونا فرض نہیں. تو وہ فرماتے ہیں من الغایات ما يدخل في المغیا، کے غایات میں سے بعض وہ ہیں جو داخل ہوتی ہیں مغیا میں، کقولہم جیسے عربوں کا قول ہے قرأت الکتاب من اولہ الی آخرہ، میں نے کتاب پڑھی، میں نے یہ کتاب پڑھی اول سے لے کر اس کے آخر تک بھائی. ومنها ما لا يدخل، اور غایات میں سے بعض وہ ہیں جو مغیا میں داخل نہیں ہوتے، کقولہ تعالی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک، فلا تدخل المرافق فی، اب دلیل ان کی، فلا تدخل المرافق فی وجوب غسل الید، پس داخل نہیں ہوں گی کوہنیاں فی وجوب غسل الید، ہاتھ کے غسل کے وجوب میں، ہاتھ کا دھونا جو فرض ہے واجب ہے اس وجوب میں یہ کوہنیاں داخل نہیں، ان کا دھونا واجب نہیں. بے شک کی، کس وجہ سے؟ شک کی وجہ سے، لأن الشک لا يثبت شيئا اصلا، اسے کیونکہ شک ثابت نہیں کرتا کسی چیز کو بھی سرے سے، کسی شک سرے سے کسی چیز کو ثابت نہیں کرتا. وهذا عمل بغير دليل، ہم جواب دے رہے ہیں امام زفر کو، ہم کہتے ہیں یہ تو عمل ہوا بغیر دلیل کے، یہ عمل ہوا بغیر دلیل کے عمل ہے آپ کا بھائی، دلیل چاہیے ہمیں، دلیل دیں. یہ تو آپ کیا کر رہے ہیں بغیر دلیل کے. عجیب مولانا فقہا ان پر اللہ کی کروڑ ہاں رحمتیں ہوں. انسان حیران ہوتا ہے, وہ دلائل جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں گھنٹوں درکار ہوتے ہیں, حواشی دیکھنے پڑتے ہیں, شروحات دیکھنی پڑتی ہیں, تب کہیں جا کر وہ مسئلہ کھلتا ہے. اچھا یہ معنی, اور فقہا نے دیکھو یہ دلیلیں بھی قائم کی, غور بھی کرتے, اختلاف بھی کرتے تھے, اور عجیب عجیب گہرے دلائل ان کے بھائی. اب انہوں نے آپ میں نے دلیل ذکر کر دی امام زفر کی, دلیل تھی یا نہیں تھی بھائی؟ دلیل تو تھی. اور ماتین آگے کیا کہہ رہے ہیں جواب میں, آزا عمل ان بغیر دلیل, یہ عمل ہے بغیر دلیل کے. دیکھیے آگے بتائیں گے کس طرح بغیر دلیل کے ہے بھائی. هذا الاحتجاج الذي احتج به ظفر رحمه الله تعالى عمل بغير دليل, يعني یہ جو استدلال کیا, یہ جو استدلال ہے, الذي احتج به ظفر رحمه الله, جس کے ذریعے استدلال کیا امام ظفر رحمه الله نے, یہ استدلال جو ہے عمل بغیر دلیل, یہ عمل ہے بغیر دلیل کے. فیکون فاسدا, پس یہ فاسد ہے. لان الشک امر حادث, اس لیے کیونکہ شک تو ایک امر حادث ہے, ایک پیدا ہونے والی چیز ہے, نئی چیز ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ نئی چیز بھائی. امام زفر رحمہ اللہ نے کیا فرمایا, کوہنیاں داخل نہیں کیونکہ ان کے داخل ہونے میں شک ہے. تو شک ہے, شک نہیں ہے. شک وجودی چیز ہے یا نہیں؟ شک ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا شک ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ شک. معلوم ہوا شک کیا چیز ہے؟ وجود. پہلے نہیں تھا, اب کیا آ گیا؟ آپ بھی کسی مسئلے میں کہتے ہیں کہ مجھے شک آ گیا بھائی, تو شک کیا ہے؟ ایک وجودی چیز ہے, ایک امر حادث ہے, پیدا ہوا ہے, ایک وجودی چیز ہے. اور وجودی چیز کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. آپ نے کہا کوہنیاں داخل, دلیل پہ توجہ رکھنا, عجیب پیاری دلیل ہے بھائی جو جواب دے رہے ہیں. آپ نے امام زفر رحمہ اللہ کیا فرمایا, کوہنیاں داخل نہیں کیوں؟ کیونکہ داخل ہونے میں شک ہے. تو آپ نے کہا شک ہے, ایک وجودی چیز مان لی. شک ہے تو شک پہ پہلے دلیل نہیں, شک پہ کیا دیں؟ ہمیں دلیل دیں. شک ایک وجودی چیز ہے, شک کا آپ ثابت کر رہے ہیں, تو کسی چیز کے اس بات کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. وہ کہتے ان سے ہم دلیل مانگیں گے. اگر وہ دلیل دے دیں, دلیل اس کی کیا ہے؟ تعارضے, دیکھیے آگے ذکر آ رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ ان کا بغیر دلیل کے عمل ہے. فیکون فاسدا, پس یہ فاسد ہوگا. لان الشک امر حادث, اسے کیونکہ شک ایک امر حادث ہے, ایک نئی پیدا ہونے والی چیز ہے. فلا بد له من دلیل, لہذا اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. فَإِنْ قَالَ دَلِيلُهُ, پس اگر انہوں نے کہا کہ ان کی دلیل جو ہے تعارض الاشباہی, وہ کیا ہے؟ تعارض الاشباہ ہے. انہوں نے کہا شک آیا, ہم نے کہا شک پہ دلیل دیں, انہوں نے کہا تعارض الاشباہ ہے اس کی دلیل. شک کی دلیل کیا ہے؟ تعارض الاشباہ ہے بھائی. وہ جو دو غایا آپس میں ایک دوسرے کے کیا تھے؟ متعارض تھے, وہ تعارض الاشباہ, تو وہ دلیل ہے. تو قلنا, ہم کہیں گے وہ ایزن حادث بھائی, تعارض اشباہ بھی ایک وجودی چیز ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے کہیں پر کہتے تعارض اشباہ ہے, کہیں کہتے ہیں نہیں. جب کہتے ہیں ہے تو معلوم ہوا ایک وجودی چیز ہے نا, تو وجودی چیز کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل. آپ نے پہلے کہا اس میں شک ہے, ہم نے کہا شک کی کیا دلیل ہے؟ شک ایک وجودی چیز ہے, وجود, پہلے اس کا وجود ثابت کرو. اگر وہ جواب میں یہ کہتے ہیں شک کی دلیل کیا ہے؟ تعارض الاشباہ ہے, ہم کہتے ہیں تعارض الاشباہ بھی کیا ہے؟ ایک وجودی چیز ہے. کیا ہے؟ اور وجودی چیز کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے بھائی, دلیل چاہیے. دیکھیے بھائی, قلنا, ہم کہیں گے ہوا ایزن حادث, یہ بھی حادث ہے. لابد لہ من دلیل, اس کے لیے بھی دلیل کا ہونا ضروری. فَإِنْ قَالَ, پس اگر انہوں نے یہ کہا دلیلہ, کہ اس تعارض اشباہ کی دلیل جو ہے دخول بعض الغایات مع عدم دخول بعضها, بعض غایات کا داخل ہونا ساتھ بعض غایات کے داخل نہ ہونے کے, یہ دلیل ہے. بعض غایات داخل ہیں, بعض غایات داخل نہیں, یہی تو تعارض اشباہ ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ دلیل ان کی جو ہم جواب دے رہے ہیں, ہم نے سب سے پہلے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا تھا, کوہنیوں کا دھونا واجب نہیں کیونکہ اس میں کیا ہے؟ شک ہے. ہم نے کہا شک ایک وجودی چیز ہے, دلیل چاہیے. اگر وہ جواب میں کہتے ہیں دلیل اس شک کی کیا دلیل ہے؟ تعارض الاشباہ. ہم کہیں گے تعارض الاشباہ بھی کیا ہے؟ ایک وجودی چیز ہے. آپ کہہ رہے ہیں تعارض اشباہ ہے, دلیل دیں کہاں سے ہے تعارض اشباہ؟ وہ تعارض اشباہ کی کیا دلیل دیں گے؟ مثلا وہ کہتے ہیں اس کی تعارض اشباہ کی دلیل یہ ہے کہ بعض غایات داخل ہوتے ہیں بعض غایات داخل نہیں ہوتے, یہی تو تعارض اشباہ ہے. تو قلنا لہو, ہم کہیں گے هل تعلم ان المتنازع فیہ من ای قبیل, کیا آپ جانتے ہیں کہ جو متنازع فیہ ہے یہ کس قبیل سے ہے؟ کون ہے متنازع فیہ؟ کس میں جھگڑا ہے؟ جھگڑا کس کے بارے میں؟ کوہنیوں کے بارے میں. یہ جو متنازع فیہ ہے, آپ نے کہا بعض غایات مغیا میں داخل ہوتے ہیں بعض غایات مغیا میں داخل نہیں, ہم نے کہا یہ کس قبیل سے ہے؟ یہ کوہنیاں, یہ ان غایات کی قبیل سے ہے جو داخل ہوتے ہیں یا یہ ان غایات کی قبیل سے ہے جو داخل نہیں ہوتے؟ تو ہم نے کہا آپ کیا جانتے ہیں کہ متنازع فیہ کس قبیل سے ہے؟ فَإِنْ قَالَ, اگر انہوں نے کہا اعلم, میں جانتا ہوں, انہوں نے کیا کہا؟ میں جانتا ہوں, فقط زال شک, پھر تو شک ہی ختم ہو گیا. اور آپ کی بنیاد دلیل کی بنیاد کس چیز پر تھی؟ شک پر تھی, معلوم ہو شک ہے ہی نہیں. وجا, تو کہتے ہیں فقط زال شک, تو پھر تو شک ختم ہو گیا. وجاء العلم, اور کیا آ گیا؟ علم, یعنی یقین آ گیا. وان قال, اور اگر انہوں نے یہ کہا لا اعلم, مجھے علم نہیں, ہم نے کہا کہ یہ متنازع فی کس قبیل سے, کس غایہ کی قبیل سے ہے, جو داخل ہوتے ہیں یا جو داخل نہیں ہوتے؟ اگر انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں, پھر تو شک ختم. اور اگر انہوں نے کہا میں نہیں جانتا, فقد اقر بجهله, تو پس انہوں نے کس چیز کا اقرار کر لیا؟ اپنے جہالت کا اقرار کر لیا. وعدم دلیل معه, اور کس چیز کا اقرار کر لیا؟ اپنے پاس دلیل کے نہ ہونے کا اقرار کر لیا. آدم کا عطف ہے بجهله پر, بھائی یہ با کے تخت ہے. تو انہوں نے اپنے پاس دلیل نہ ہونے کا اقرار کر لیا. وہ اللہ یکون حجتا علینا, اور یہ ہمارے اوپر حجت, دلیل ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس کیسے حجت بن سکتی ہے؟ بھائی ہمارا مذہب تو کیا ہے؟ کوہنیاں کا دھونا فرض ہے, واجب ہے. اور اس کی بحث وہ الہ کے اندر حروف معانی میں گزر چکی ہے, بتلایا تھا کہ غایہ اگر مغیا میں پہلے سے داخل ہو, اسی کی جنس میں سے ہو, تو الہ کے بعد بھی داخل ہی رہے گا. الہ کے بعد, عربی میں ید کا اطلاق یہ کندھے سے لے کر انگلیوں تک پورے بازو پر ہوتا ہے, اس کو ید کہتے ہیں. تو اس کے اندر ہی کوہنی داخل ہے یا نہیں؟ کوہنی داخل ہے, تو الہ کے لانے کے بعد بھی یہ داخل ہی رہے گی. اور وہاں روزے کا ذکر تھا, روزہ دن میں رکھنے کا حکم ہے, اور آگے لیل ہے, تو کیا لیل رات دن میں داخل ہے؟ وہ داخل نہیں ہے, لہذا وہاں پر وہ علاقے لانے کے بعد بھی خارج ہی رہے گی. بھائی صورت سمجھ میں آگئی؟ تو ہمارے خلاف دوبارہ سن لو بھائی ساری بحث کا خلاصہ. امام زفر رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ بعض غایات داخل ہوتے ہیں بعض غایات داخل نہیں ہوتے, لہذا کوہنیوں کے وجوب غسل کے اندر داخل ہونے میں شک آیا, اور شک کی وجہ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی, لہذا کوہنیوں کا وجوب کے دھونے کا وجوب بھی ثابت نہیں ہوگا, واجب نہیں. ہم نے کہا یہ تو آپ عمل کر رہے ہیں بغیر دلیل کے, اس لیے کیونکہ آپ نے کہا کیا دلیل ذکر کی؟ کہ ان میں ان کے داخل ہونے میں شک ہے, تو شک تو ایک وجودی چیز ہے. آپ نے کہا شک ہے تو اس پر دلیل پیش کریں کہ کیا ہے شک. انہوں نے کیا شک میں دلیل پیش کی؟ اگر وہ کہتے ہیں, اگر وہ ذکر کریں کہ جی اس کی دلیل تعارض اشباہ ہے, ہم کہتے ہیں تعارض اشباہ بھی کیا ہے؟ ایک وجودی چیز ہے, اس پہ دلیل پیش کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ تعارض اشباہ یہی تو ہے, بعض غایات داخل ہوتے ہیں مغیا میں بعض غایات مغیا میں داخل نہیں ہوتے, تو ہم کہتے ہیں اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو کوہنیاں ہیں یہ کس قبیل سے ہیں, یہ داخل ہیں یا داخل نہیں, یہ کس قبیل سے اس کا تعلق ہے؟ تو اس کے وہ دو ہی جواب دے سکتے ہیں, یا کہیں گے مجھے علم ہے یا کہیں گے مجھے علم نہیں. اگر وہ کہتے ہیں مجھے علم ہے تو شک تو نہ رہا, اور ان کی دلیل کی بنیاد کس پر تھی؟ شک پر, دلیل ختم. اور اگر وہ کہتے ہیں مجھے علم نہیں, تو انہوں نے اپنی جہالت کا اقرار کر لیا, اس بات کا اقرار کر لیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. جب دلیل نہیں ہے تو پھر کس چیز کو دلیل پیش کر رہے ہیں؟ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی والاحتجاج بما لا يستقل الا بوصف يقع به الفرق, اور استدلال کرنا اس چیز کے ذریعے جو مستقل نہ ہو مگر کسی ایسے وصف سے کہ واقع ہو اس کے ذریعے فرق. بھئی ایک اور قسم ذکر کر رہے ہیں، بتلایا ہمارے نزدیک اعتراض بھی دلیل نہیں بن سکتا، ہمارے نزدیک تعلیل بھی نفی بھی دلیل نہیں بن سکتی، ہمارے نزدیک استصحاب حال بھی دلیل نہیں بن سکتی، ہمارے نزدیک تعارض اشباہ بھی دلیل نہیں بن سکتے. اب ایک اور کس دلیل ذکر کر رہے ہیں جو بعض کے نزدیک دلیل ہے ہمارے نزدیک دلیل نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ استدلال والے احتجاج، استدلال کرنا بیما ایسے وصف سے، ما سے کیا مراد ہے؟ وصف. استدلال کرنا ایسے وصف سے لا یستقل، کہ وہ مستقل نہیں ہے، کہ وہ یعنی اس بات حکم میں مستقل نہیں ہے، اکیلے اس سے حکم ثابت نہیں ہوتا، اکیلے اس سے حکم ثابت نہیں. تو اگر تو استدلال کرنا ایسے وصف سے جو مستقل نہ ہو، کس چیز میں مستقل نہ ہو؟ اس بات حکم میں. بھائی دیکھیے مثلا ایک حکم ہے، یہ ایک حکم ہے، یہ دو وصف مل کر اس حکم کو ثابت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ دو وصف مل کر اس حکم کو ثابت کر رہے ہیں. تو ان دو وصفوں میں سے کوئی ایک بھی مستقل نہیں ہے، اکیلا اس حکم کو نہیں ثابت کر سکتا جب تک اس کے ساتھ وہ دوسرا وصف بھی نہ آئے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں استدلال کرنا بیما ایسے وصف سے لا یستقل، جو خود مستقل نہیں حکم کے ثابت کرنے میں، الا بوصف، مگر ایک اور ایسے وصف کے ساتھ، یقع به الفرق، جس کے ذریعے کیا حاصل ہو جائے گا؟ جس کے ذریعے فرق حاصل ہو جائے گا. کیا حاصل ہو جائے گا؟ فرق حاصل ہو جائے گا اصل اور فرع کے درمیان. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تفصیل آگے آ رہی ہے. بھائی کہتے ہیں عطف علی ما قبلہ، یہ بھی عطف ہے ما قبل پر، مثل الاعتراض فی عدم صلاحیتہ للدلیل، یعنی اعتراض ہی کے مثل ہے. کس چیز میں؟ وجہ تشبیہ اب درمیان میں لے آئے. بھائی فی عدم صلاحیتہ للدلیل، دلیل کی صلاحیت نہ رکھنے میں اعتراض ہی کے مثل ہے. کیا چیز؟ التمسک، استدلال کرنا، بالامر الجامع، وہ امر، وہ چیز الجامع جو جامع ہے. مراد ہے بھائی وہ علت. بھائی کیا ہے؟ علت ہوتی ہے نا، اصل اور فرع دونوں میں کو جامع ہوتی ہے، دونوں میں پائی جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو استدلال کرنا بالامر الجامع الذی، اس امر جامع سے، الذی لا یستقل بنفسہ، جو خود مستقل نہیں ہے. کس چیز میں مستقل نہیں ہے؟ فی اثبات الحکم، حکم کے ثابت کرنے میں. بھائی عبارت بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ امر جامع، امر جامع کیوں کہا؟ میں نے تو وصف کہا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ امر جامع کیوں کہا اس وصف کو؟ کیونکہ علت کی بات چل رہی ہے، اور علت جامع ہوتی ہے، کس میں؟ جمع کرنے والی ہے، کس کو؟ اصل اور فرع کو، دونوں میں پائی جاتی ہے. تو یہ وہ وصف، مراد وہی وصف ہی ہے جو میں نے اوپر ترجمہ کیا، اس کو ذہن میں رکھیں. استدلال کرنا اس امر کے ساتھ، اس وصف کے ساتھ جو جامع ہے، ایسا وہ جامع وصف، لا یستقل بنفسہ، جو خود مستقل نہیں ہے، فی اثبات الحکم، حکم کے ثابت کرنے میں، الا بانضمام وصف، مگر ایک ایسے وصف کے ملنے سے، یقع به الفرق، جس کے لیے کیا واقع ہوگا؟ فرق آ جائے گا، بین الاصل والفرع، اصل اور فرع کے درمیان، حیث لم یوجد ہوا فی الفرع، اس حیثیت سے کہ وہ فرع میں نہیں پایا گیا. صورت مسئلہ یہ بھائی، یہ بعض شوافے کا مذہب بیان ہو رہا ہے. کیا بیان ہو رہا ہے؟ یہ بعض شوافے کا مذہب. وہ کہتے ہیں کہ مس ذکر ناقض للوضو ہے. وہ کیا فرماتے ہیں بعض شوافے؟ کہ مس ذکر ناقض للوضو ہے، یعنی بغیر کسی حائل کے اگر مس ذکر ہوا تو وضو ٹوٹ جائے گا، مس ذکر ہوا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور تو گویا یعنی مس ذکر ان کے نزدیک حدث ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، کقولہم فی مس ذکر، جیسے کہ ان کا قول ہے مس ذکر میں، بھائی کن کا قول، ای قول الشافعیتی، ضمیر کا مرجع بتلا دیا، یعنی کہ بعض شوافع کا قول ہے فی جعل مس ذکر ناقضا للوضوء، مس ذکر کو ناقض للوضوء بنانے میں ان کا قول، یہ اب قول آیا ان کا کہ انہو مس الفرج، یہ مس ذکر کیا ہے؟ مس الفرج ہے، یعنی شرمگاہ کو چھونا ہے، فکان حدثا، تو یہ کیا ہوا؟ حدث، حدث بے وضو ہونا بھائی، تو یہ حدث ہوا، کما اذا مسہ وهو یبول، جیسے کہ وہ اس کو مس ذکر کرے، وهو یبول، اس حال میں کہ وہ پیشاب کر رہا ہو، بالا یبول کے معنی پیشاب کرنے کے، جیسے کہ وہ مس ذکر کرے اس حال میں کہ وہ کیا کر رہا ہو؟ پیشاب کر رہا ہو، دیکھیے کاف داخل کیا، جیسے کہ وہ مس ذکر کرے اس حال میں کہ وہ پیشاب، یہ ہے مقی صالح، مس ذکر حالت بول میں، مس ذکر حالت بول میں، یہ کیا ہے؟ مقی صالح، اور اس پر قیاس کیا محض مس ذکر کو، ایک مس ذکر ہے بول کرتے ہوئے، ایک مس ذکر ویسے ہے، ویسے جو مس ذکر ہے وہ ہے مقیس، اور مس ذکر ہے فی حالت البول، وہ کیا ہے؟ مقیس علی، سمجھ نہیں آیا بھائی؟ تو ہم کہتے ہیں فہذا قیاس فاسد، کہ یہ قیاس فاسد ہے، لانہ لم یعتبر فی المقیس علی، فَإِن لَّمْ يُعْتَبَر لِأَنَّهُ إِن لَّمْ يُعْتَبَر فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ، اگر اعتبار نہ کیا جائے مقیس علیہ میں، مقیس علیہ کیا تھا؟ مس، مس فی حالت البول، مس فی حالت البول، یہ ہے مقیس علیہ، اس پر قیاس کر رہے ہیں، کس کو قیاس کر رہے ہیں؟ مس ذکر کو، اب ہم کہتے ہیں مقیس علیہ کیا ہے؟ مس ذکر فی حالت البول، اس میں آپ حالت بول کا اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دو ہی صورتیں ہیں نا، یا آپ حالت بول کا اعتبار، اس حالت میں بھی مس ذکر ہو رہا ہے لیکن اس میں آپ بول کا اعتبار کریں گے یا اعتبار نہیں، اگر آپ اس میں اعتبار نہیں کرتے، کس میں؟ مقی صلح میں، حالت بول کا اعتبار نہیں کرتے، تو مقی صلح صرف کیا رہ گیا؟ صرف مس ذکر رہ گیا، حالت بول کا تو آپ اعتبار نہیں کر رہے، اور مقیس بھی کیا ہے؟ مس ذکر، تو مس ذکر کو مس ذکر پر قیاس کر رہے ہیں، تو یہ تو قیاس علی نفس ہی لازم آیا بھائی، ایک چیز کو اپنے ہی اوپر قیاس نہیں کیا جاتا، اس کو غیر پر قیاس کیا جاتا ہے، دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ اگر آپ اس حالت میں حالت بول کا اعتبار کریں گے یا اعتبار نہیں کریں گے، اگر اعتبار نہیں کرتے تو پھر تو قیاس الشیء علی نفس ہی لازم آئے گا بھائی، یہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں لئنہ لم یعتبر فی المقیس علیہ، اگر اعتبار نہ کیا جائے مقیس علیہ میں، کس چیز کا؟ قید البولی، بول کی قید کا، کان قیاس المس علی نفسہ، تو یہ مس کا قیاس ہوا اپنی ہی ذات پر، وہو خلف یا وہو خلف، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، خلف پڑھیں، خلف، خلف کا معنی ہے منطق کی اصطلاح ہے، خلف جو خلاف العقل یعنی محال چیز جس سے لازم آئے، ناممکن چیز ایک لازم آئے جس سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلف کہتے ہیں بھائی، منطق میں آپ نے پڑھا ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں دلیلیں ذکر کرتے ہیں، قیاس ذکر کیے جاتے ہیں، اور جواب دیا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ ہمارے دعوے کو تسلیم نہیں کرتے تو اس سے ایک محال چیز لازم آتی ہے، لہذا آپ کا دعویٰ، آپ کی بات درست نہیں، ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا بھائی، تو اس کو وہ محال چیز جو لازم آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل خلف، تو یعنی خلاف عقل کے معنی میں کر لیں اس کو، یہاں کس معنی میں کر لیں؟ خلف، تو اس صورت میں تو مس ذکر کا قیاس اپنے ہی اوپر ہوا، وہ خلف، اور یہ خلاف العقل بات ہے کہ اپنے ہی اوپر قیاس کیا جائے، یا اس کو خلف پڑھ لیں، خلف کا معنی ہے بیکار بات، تو کہتے ہیں اس صورت میں تو مس ذکر کا قیاس اپنی ہی ذات پر ہوا، وہ ہوا خلف، اور یہ بیکار بات ہے، یہ اپنے اوپر قیاس، یہ تو کوئی درست بات نہیں ہے بھائی، یہ کون سی صورت تھی؟ کہ آپ نے مس سے ذکر کا قیاس کیا کس پر؟ مس سے ذکر فی حالت البول، آپ مقیس علیہ میں حالت بول کا اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر نہیں کرتے تو یہ تو قیاس علی نفسی ہی ہے، اور اگر آپ حالت بول کا اعتبار کرتے ہیں پھر تو مقیس اور مقیس علیہ الگ ہو گئے، کیونکہ وہاں پر حالت بول ہے اور مقیس میں تو حالت بول نہیں ہے، تو پھر تو یہ قیاس مال فارق ہوا، مختلف چیز پر قیاس کر رہے ہیں آپ بھائی، حالانکہ قیاس تو کس پر ہوتا ہے؟ اپنی جیسی چیز پر ہوتا ہے، مختلف چیز پر نہیں ہوتا. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِنْ يُعْتُبِرَ فِيهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ، اور اگر اعتبار کیا جائے مقیس علیہ میں اس قید کا، یکون فارقاً بین الاصل والفرعی، تو یہ قید جو ہے فرق کرنے والی ہے اصل اور فرع کے درمیان، اس فی الاصل ناقض هو البول، اسی کیونکہ اصل کے اندر جو ہے وہ ناقض وضو کیا چیز ہے؟ هو البول، وہ تو پیشاب ہے. ولم یوجد فی الفرعی، اور وہ تو فرع میں صرف خالی مس سے ذکر، وہاں تو پیشاب پایا ہی نہیں گیا تو وہاں تو وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے. وقد عارض هذا القياس الحنفيه، اور معارضہ کیا ہے اس قیاس کا، یعنی مقابلہ کیا ہے اس قیاس کا، الحنفیت کس نے؟ احناف نے. معارضت الفاسد بالفاسد، جس طرح فاسد کا مقابلہ فاسد سے کیا جائے. بھائی احناف نے اس، یہ بعض شوافے کی دلیل تھی کہ مس ذکر ناقض للوضو ہے، اور اس کو انہوں نے قیاس کیا تھا کس پر؟ مس ذکر حالت البول پر. ہم نے جواب دے دیا بھائی، کیا دیا جواب اس کا؟ دیکھ کہ آپ حالت بول کا اعتبار کریں گے یا نہیں، اگر نہیں کرتے تو قیاس شے علی نفسی ہی لازم آئے گا، اور اگر کرتے ہیں تو پھر اصل اور فرع تو ایک جیسے نہیں ہے، اصل کے اندر بول والی حالت ہے، فرع جس کو قیاس کر رہے ہیں اس میں بول والی حالت نہیں. اور اس کا مقابلہ کہتے ہیں، اس قیاس کا مقابلہ کیا ہے احناف نے معارضت الفاسد بالفاسد کے طریقے پر، یعنی جس طرح یہ قیاس فاسد تھا بعض شوافے کا ہم نے فساد بتلا دیا، اسی طرح احناف نے اس کے جواب میں جو دلیل ذکر کی وہ بھی فاسد ذکر کی. کیا ذکر کی؟ فاسد. بھائی کہ آپ فاسد بات کر رہے ہیں تو جواب میں ہم بھی کیا ذکر، اس کا جواب بھی ہم کس سے دیں گے؟ فاسد ہی سے دیں گے. صحیح بات کرتے، صحیح بات ہو تو ہم اس کا جواب بھی صحیح سے دیں گے، کہ آپ بات فاسد کر رہے ہیں تو جواب بھی ہم کس طرح دیں گے؟ فاسد. بھائی تو اور کس طرح کیا معارضت الفاسد بالفاسد، اب وہ ذکر کر رہے ہیں. فقالوا، پس احناف نے کہا کہ ان اللہ تعالی مدح المستنجین بالماء، کہ اللہ تعالی نے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والوں کی مدح فرمائی ہے، فی قولہ، اپنے اس قول میں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں یعنی مسجد قباء میں رجال، کچھ لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں پاک ہونے کو. اللہ کیا فرماتے ہیں، اس مسجد میں کچھ لوگ ہیں جو خوب پاکی کو پسند کرتے ہیں، اللہ ان کی مدح فرما رہے ہیں. اہل قباء پھر حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا ان سے، کیا بات ہے، تم میں کون سا وصف ہے کہ اللہ تمہارے قرآن میں باقاعدہ اللہ نے تعریف نازل فرما دی؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اور تو کوئی ایسی بات نہیں، البتہ یہ ہے کہ ہم ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی استنجا کر لیتے ہیں. تو دیکھیے، اس پانی سے استنجا کرنے کی وجہ سے اللہ ان کی قرآن میں مدح فرما رہے ہیں. ولا، یہ احناف دلیل کا جواب دے رہے ہیں. ولا شک ان فیہ مس الفرج، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ استنجا بالماء میں کیا ہوگا، مس فرج، شرمگاہ کا چھونا ہوگا یا نہیں ہوگا بھائی استنجا بالماء میں؟ تو اس میں شرمگاہ کا چھونا ہوگا. فلو کان حدثن، اگر مس فرج جو ہے وہ حدث ہوتا، لما مدحہم بہ، تو اللہ ان کی یہ تعریف نہ فرماتے بھائی، اپنے اللہ اپنے اس قول کے ساتھ ان کی تعریف نہ فرماتے، نہ فرماتے. وہذا کما ترى، اور یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. شارح کیا بتلا رہے ہیں، یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ان کا استدلال تو فاسد تھا، احناف نے جو جواب ذکر کیا وہ بھی فاسد ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. کس طرح؟ اس طرح فاسد ہے بھائی کہ احناف نے کہا کہ کہ استنجا بالماء کرنے والوں کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے، اور استنجا بالماء میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے، مس ذکر تو ہوگا، اگر یہ حدث ہوتا تو اللہ ان کی تعریف نہ فرماتے۔ بھائی یہاں بھی ایک طرف ہے مس ذکر بالماء، استنجا میں کیا ہے مس ذکر بالماء، پانی کے ساتھ ہے نا، استنجا میں پانی ہے تو مس ذکر بالماء ہوا بھائی، اور آپ یہ دلیل کا ذکر کر رہے ہیں کہ مس ذکر ناقص للوضو نہیں، تو یہ تو عام مس ذکر کی بات کر رہے ہیں، اور تو عام مس ذکر میں ماء ہے، استنجا میں جو مس ذکر ہے وہ تو کس کے ساتھ ہے، ماء کے ساتھ، اور عام مس ذکر تو ماء کے ساتھ نہیں، لہذا احناف کو اس مس ذکر کو اس مس ذکر پر بطور قیاس کے پیش کرنا کہ دیکھیے اس سے پاکی ہی حاصل ہوگی، اس سے حدث نہیں آئے گا بھائی، حدث بھائی دیکھیے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی قرآن میں، بحث اگرچہ یہ پہلے گزر چکی ہے پھر مختصراً سن لیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، معلوم ہوا استنجا بالماء مطلقاً پاکی سے حاصل ہوتی ہے، کیا حاصل ہوتی ہے، مت یعنی کامل پاکی حاصل ہوتی ہے، اگر مس ذکر کو حدث مانا جائے تو عین استنجے کی حالت میں مس ذکر تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے پانی کی وجہ سے ظاہری نجاست بدن سے دور ہو رہی ہے، لیکن نجاست حکمیہ آ رہی ہے یا نہیں، کیونکہ مس ذکر تو کو کیا مانا گیا ہے، اس کو تو حدث مانا گیا ہے، کیا مانا گیا ہے، تو ظاہری نجاست تو دور ہو رہی ہے بدن سے، لیکن حدث آ رہا ہے یا نہیں، حدث جب ظاہری نجاست دور ہو رہی ہے اور نجاست حکمیہ آتی جا رہی ہے تو کامل درجے کی پاکی ہوئی، کامل درجے کی پاکی نہیں ہوئی، لیکن اللہ مدہ فرما رہے ہیں جسے پتا چلا وہ کیا ہے، کامل درجے کی پاکی ہے، پاکی ہے، تو یہاں اب اس مس ذکر جو ہے حالت استنجا میں ہے لیکن وہ ماں کے ساتھ ہے، اور ایک عام مس ذکر ہے اس میں تو وہ تو ماں کے ساتھ نہیں، لہذا یہ دلیل کے طور پر کہنا کہ مس ذکر ناقص للوضو نہیں، کیوں نہیں، کیونکہ استنجا بالماء میں بھی کیا ہوتا ہے، مس ذکر ہوتا ہے، تو وہ ہوا نقیص علیہ استنجا بالماء میں جو مس ذکر ہے، اور ویسے مس جو ہے وہ کیا ہے، نقیص ہے، اور وہ جیسے ناقص للوضو نہیں، وہ پاکی ہی آتی ہے، اس سے حدث نہیں، تو یہ بھی اس کو بھی حدث نہیں ہو، جیسے وہ حدث نہیں اس کو بھی حدث نہیں ہونا چاہیے، تو نقیص کس کو بنایا، احناف نے مس ذکر کو مقیس بنایا، اور مقیس علیہ ہے مس ذکر بالماء کو بھائی، یعنی فی حالت الاستنجا، تو یہ قیاس مع الفارق ہے بھائی، اس لیے کیونکہ یہ مس ذکر جس کو مقیس بنایا کہ یہ حدث نہیں، کیوں نہیں حدث نہیں، کیونکہ مقیس علیہ حدث نہیں، تو یہ حدث نہیں، یہاں مقیس اور ہے، مقیس علیہ اور ہے، مقیس بغیر ماں کے ہے اور مقیس علیہ ماں کے ساتھ ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی، یا یوں کہیں مقیس علیہ ضرورت کی بنا پر ہے اور یہ مقیس بغیر ضرورت کے ہے، تو ایک امر ضروری ہے ایک امر غیر ضروری ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تو قیاس فرع اور اصل ایک دوسرے سے الگ ہوئے، لہذا ان احناف کا بطور جواب کے اس قیاس کو ذکر کرنا صحیح نہیں، تو یہ جواب کیا ہے ان کا، فاسد، لیکن کیوں ذکر کیا، معارضت الفاسد بالفاسد کے طریقے پر، آپ نے فاسد بات کی تھی، ہم جواب بھی کس سے دیں گے، فاسد بات سے دیں گے، آپ صحیح بات کرتے تو ہم بھی صحیح بات دلیل میں دیتے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی، تو یہ مانا ہے وہادا کما ترا، یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بھائی، چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔